بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما خيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سورة لقمان کی آیت ہے. سورہ لقمان کلام پاک کی 31 سورہ ہے، اور اس کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کی 15 آیت ہے سورہ لقمان سے. اور اس سے پہلے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو دانشمندی عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز خوبیوں والا ہے. پھر یہ فرماتے حق تعالیٰ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے، ان کا زمانہ داؤد علیہ السلام کے قریب کا زمانہ تھا. بس ان کے نبی نہ ہونے کی بنا پر ان کو یہ حکم ہونا کہ ان اشکر للہ. اب یا تو ان کو خود الہام کیا ہوگا حق تعالیٰ نے، یا اس زمانے کے کسی نبی کی تعلیم کے ذریعے سے. اور یہاں جس سے بیٹے کو نصیحت کا قصہ ہے، وہ قال لقمان لابنہ وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، تو یہ پتہ نہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صحیح اور صریح طور پر کہیں نہیں دیکھا کہ ان کے فرزند کا، جن کو یہ نصیحت کی گئی، کہ کیا طریقہ تھا. وہ پہلے سے موحد تھے، توحید تھی ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور پھر یہ نصیحت کی لقمان علیہ السلام نے، یا اس نصیحت کی بنا پہ موحد ہو گئے، توحید کو ماننے لگے. بہرحال حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے. ظلم کی حقیقت ہے کہ کسی شے کو اس کی غیر جگہ، اس کے جو اس کی جگہ ہے اس سے ہٹا دینا، اس کے محل اس کی جگہ کے اوپر نہ رکھنا، یا اس کا استعمال اس طرح سے کرنا. تو اس میں شرک جو ہے اس ظلم میں ایک ظلم کی اشدید ترین شکل ہے. پھر اس کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نصیحت کے بعد حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے. ان کی اطاعت، مطلب یہ ہے، یہ تاکید کی ہے کہ ان کی اطاعت اور خدمت کرے، کیونکہ انہوں نے اس کے لیے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں، بالخصوص ماں نے. اس کے بعد اس کا ذکر ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، کہ اس کی ماں نے دوف پر دوف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور دو برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، تو میری تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کر، حق تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی میری شکر گزاری کر اور ماں باپ کی شکر گزاری کر، حق تعالیٰ کی شکر گزاری تو ان کی عبادت ہے اطاعت ہے، اور ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت اور ادائے حقوق جو شریعت نے مقرر کیے ہیں ماں باپ کے لیے، اور ماں باپ کے حقوق میں سب سے بڑا حق ان کا تعظیم ہے. اب اس کے بعد یہ آیت جو تلاوت کی گئی یہ ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے تلاوت کر کے واعظ فرمایا تھا کہ اور اگر تجھ پر وہ دونوں یعنی والدین، پہلے تو ان کے درجات بتائے، ان کا شکر گزار ہونا بتایا، پھر فرماتے ہیں تعالیٰ کہ اس کے باوجود، ان سب درجات ہونے کے باوجود، اس قدر ماں باپ کے حقوق کے باوجود، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تجھ پر وہ دونوں اس بات کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کیونکہ شرک کی کبھی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو ان کا کہنا نہ ماننا، اور مگر دنیا میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا، کہنا نہ ماننا لیکن خوبی سے، یعنی کی تعظیم میں فرق نہ آنے دینا، لیکن چلنا وہی راہ، اسی کی راہ پر جو میری طرف رجوع کرنے والا ہو، واتبع سبیل من اناب الی، اور اسی کی راہ پہ چلنا جو میری طرف رجوع ہو، یعنی وہ میرے احکام کا معتقد ہو اور اس کے اوپر عمل کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے وقت کی ہر وقت اب نظر رکھنے والا کہ اب اللہ کا کیا حکم، اب اللہ کا کیا حکم، ایسے شخص کو منیب کہتے ہیں. تو حق تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ بس اسی کی راہ چلنا جو ایسا شخص ہو، اس کی راہ چلنا، منیب کی راہ چلنا، جو میری طرف توجہ کیے ہوا ہو، میری طرف رجوع کیے ہوا ہو. پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکید کے لیے کہ پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تم کو جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے. اور پھر اس کی مزید تاکید کے لیے وہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت نقل کیے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو، یا وہ آسمان کے اندر ہو، یا وہ زمین کے اندر ہو، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین باخبر ہے. پھر اس کے بعد مزید نصیحت لقمان علیہ السلام نے فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. کہ اے بیٹا، نماز پڑھ، نماز کی پابندی کر، اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر، یعنی لوگوں کو اچھے کام کے لیے کہا کر، اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو، یعنی جو ناگوار امور ہو، اس پر صبر کیا کر. ان ذلک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور پھر مزید نصیحت ہے، ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اتلا کر مت چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. اور پھر فرماتے ہیں تعالیٰ اسی لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو نقل کرتے ہیں، وقصر فی مشيك واغضض من صوتك، اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر. پھر فرماتے ہیں، ان انکر الاصوات صوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے. اندازہ کیجئے کیسی نصیحتیں ہیں، لیکن جس چیز کا بیان ہے اور جس کے اوپر ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے بیان دیا ہے، وہ اس آیت کے آیت 15ویں آیت کے اس حصے پہ ہے کہ واتبع سبیل من اناب الی، کہ تم اسی کی راہ چلنا جو میری طرف رجوع ہو.
واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. اصل تو بیان بس اس کا ہے, واتبع سبیل من اناب الی. سبیل راستہ, طریق طریق کہہ دیتے ہیں, سبیل قرآن کا لفظ ہے, اس کو اردو میں طریق کہا گیا. سبیل تو کلام پاک میں کئی جگہ ہے لفظ آیا ہے.
سبیل کا لفظ کلام پاک میں 156 آیات میں آیا ہے.
تو ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کا یہ بیان ہے, وہ فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھ کر, واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے خاص تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں, میری فرما برداری میں بڑے پختہ ہونا چاہتے ہیں, اگلے جہاں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, دوزخ سے بچ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں. چاہتے تو ہم سب ہیں, لیکن یہ چاہنا بھی بس ایسی ہے. اگر آپ کوئی چیز دنیا کی چاہتے ہیں تو اس کے لیے کتنی جدوجہد کرتے ہیں, اندازہ کریں آپ. ایک معمولی آج کل تو میرے کئی معاملات ہوئے جس میں مشاہدہ ہوا, میں چاہتا ہوں فلاں چیز ہو جائے, فلاں کام ہو جائے, اس کے لیے کتنی فکر, کتنی دعا اور کس قدر جدوجہد, اور کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں آپ, نہیں کرتے, دن رات کا مشاہدہ. ایک بچے کے لیے بھی اگر چھوٹی سی بات ہے تو اس کے لیے کتنی دوڑ بھاگ کرتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں چاہنا. اور دین چاہتے تو ہیں کہ جنت میں جائیں, لیکن کرتے کیا ہیں یہ تو سوچئے, اندازہ تو کیجئے. چاہتے ہیں, یہ تو ہر شخص چاہتا ہے. کافر بھی یہی چاہے گا. کیا کافر یہ نہیں چاہے گا کہ جنت میں جائے گا؟ کافر سے پوچھئے تم جنت میں جانا چاہتے ہو یا دوزخ میں, کیا کہے گا؟ جنت میں. یہی کہے گا. نہ دنیا میں کوئی پسند کرے گا دوزخ کو, نہ آخرت کی دوزخ کو کوئی پسند کرے گا. لیکن یہ بس ایسے ہی چاہنا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی چاہتے ہیں آپ؟ واقعی چاہتے ہوتے تو ظاہر ہوتا وہ ہوتا. ایک وقت صرف کھانے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تو آپ اندازہ کر لیجئے اس سے ہماری دین کی چاہت کتنی ہے اور دنیا کی چاہت کتنی ہے. اور میں عام لوگوں کا تو کہہ ہی نہیں رہا ہوں, میں اپنے خاص دوستوں سے مخاطب ہوں. میرا انداز ہمیشہ سے یہی ہے کہ میں کسی عام دنیا سے میں مخاطب ہی نہیں ہوتا, تو اپنے خاص دوستوں سے اور خود اپنے نفس سے مخاطب ہوتا ہوں. تو یہ نہیں وہ کہتا ہوں. اب وہ بات پھر وہ ہو جاتا ہے یہ کہ یہ بات سے مضمون یہ ہو جاتا ہے, ریکارڈ ہو جاتا ہے, پھر انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے, پھر لوگوں تک پہنچتا ہے, اور میں اس میں ان دیندار, اور دیندار سے مراد تو یہ ہمارے مخاطب ہیں اور میں خود ہوں. لوگ سمجھتے ہیں دوسروں کو کیوں کہوں گا, تو خود اپنے آپ کو کہہ. اب کسی کو جا کے وہی چیز لگ جائے تو ہم لگا کریں, اب کیا کر سکتے ہیں. تو دین کا نام لینے والے بہت, دین کا حلیہ بنانے والے بہت. سوال یہ کہ واقعی تم دوزخ سے بچنا چاہتے ہو؟ تو ہمارے حضرت فرما رہے ہیں, حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے خاص تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں, میری فرما برداری میں بڑے پختہ ہونا چاہتے ہیں, اگلے جہاں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, دوزخ سے بچ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں, میرے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں, جو صحیح راستہ ہے اس پر چلنا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے مقبول بندے جو ہماتن ظاہرن باطنن میری طرف متوجہ ہیں ان کا اتباع کیا جائے. دیکھیے قرآن میں صاف ہے, واتبع, ان کا اتباع کرو. کن کا؟ سبیلا, ان کے راستے کا. من اناب الی, جو ایسے لوگ ہیں جو منیب ہیں, جو اللہ تعالی کی طرف ہر وقت متوجہ ہیں. ظاہرن باطنن, میرے وہ مقبول بندے جو ہماتن ظاہرن باطنن میری طرف متوجہ ہیں, ان کی سبیل, ان کے طریق کی اتباع کی جائے. یہ کلام پاک کا حکم ہے, نہیں ہے یہ, انکار کریں گے آپ؟ اور پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں, تم میں الی مرجی حکم, تم تو آؤ گے ہمارے پاس, کیا ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کرتے تھے. تم اسلام کے نام کے اوپر اس سب حرکتیں کرتے تھے, اللہ والوں کی اتباع نہیں کرتے تھے, قرآن و حدیث کے حوالے تو بہت دیتے تھے, لیکن اتباع کسی اللہ والے کی کرتے تھے؟ ہم نے تو کلام پاک میں کہہ دیا تھا, واتبع سبیل من اناب الی, تم نے کیوں نہیں ان کا اتباع کیا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ سوائے تکبر کے اور کیا ہے؟ اپنے علم پر، اپنی تفسیر پڑھنے پہ ناز ہے، اس لیے اتباع نہیں کرتے. تو فرما رہے کہ جو صحیح راستہ اگر تم چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے مقبول بندے جو ہما تن ظاہراً باطنن میری طرف متوجہ ہیں، جو منیب ہیں، ان کا اتباع کیا جائے، ان کو دیکھ دیکھ کر ان سے سبق لیا جائے، کیونکہ وہ میرے پسندیدہ بندے ہیں، ان سے سبق لو، ان سے پوچھ پوچھ کر عمل کرو تو تم بھی میرے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے، چونکہ وہ میرے مقبول بندے صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، تم کو بھی صراط مستقیم کا سبق دیں گے. اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس سے میری رضا حاصل ہوتی ہے. راستہ وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کے پاس پہنچاتے ہیں. راہ آ باشد کہ رفتد سوئے دوست، راستہ تو وہ ہے جو دوست تک پہنچاتے ہیں. یہ میرے مقبول بندے ہیں، وہ لوگ جو میری طرف رجوع کر رہے ہیں، ان کے اندر انابت اللہ موجود ہے، یہ پورے فرما بردار ہو چکے ہیں. ان سے سبق سیکھتے رہو، ان سے دین کی باتیں پوچھتے رہو، میرے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ان سے حالات بیان کر کے رہنمائی حاصل کرتے رہو. وہ آپ کو نشیب و فراز سے آگاہ کر دیں گے، دائیں بائیں نفس اور شیطان کی شرارتوں سے محفوظ کر کے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے رہیں گے. ان کے دلوں کے اندر میری محبت پختہ ہو چکی. حق تعالیٰ کی محبت یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ایسی پختہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. کیوں کریں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھتے ہیں، ان کو کسی مخلوق سے کوئی امید نہیں ہوتی، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، نہ اولاد سے، نہ کسی چیز سے. کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں؟ ان کے دل بن گئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر میری محبت پختہ ہو چکی ہے. اس محبت کا پرتو یعنی عکس تمہارے اوپر بھی پڑ جائے گا تو میری طرف، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو میری طرف تمہارا دل بھی متوجہ ہو جائے گا. ایسے لوگوں کی محبت میں جب انسان رہتا ہے، جب دل میں ان کی محبت پختہ ہو جاتی ہے، جب ایسے لوگوں سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور ایسے لوگوں سے دین کی باتیں پوچھ پوچھ کر چلتا ہے، تو پھر اس پوچھنے والے کا دل گناہوں کی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے. کوئی پوچھ کے تو دیکھے. ایک طالب علم نے پوچھا، وہ لکھتا ہے خط ماشاء اللہ، اس نے پوچھا کہ میں نظروں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی ایسی چوک ہو جاتی ہے. میں نے اس کو جواب میں لکھا، اللہ میں کی طرف سے ہوتا ہے جواب، میں تو مجھے کچھ آتا نہیں ہے، لیکن چونکہ من جانب اللہ ایک کام سپرد ہے، مالا حضرت نے سپرد کیا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں. اس وقت وہی جواب جو سمجھ میں نہیں آتا ہوا ہوتا وہ قلم سے نکلتا ہے. میں نے اس کو لکھا کہ یہ سمجھ لو کہ اگر تم نے نامحرم کو دیکھا یا انٹرنیٹ پہ تصاویر دیکھی نامحرم کی، تو اس کا انجام یہ ہوگا، یہ ہو جا سکتا ہے مرنے کے بعد کہ دوزخیوں کا خون اور پیپ، زخموں سے پیپ بہتا ہوا ہوگا، تم کو وہ پینا پڑے گا. یاد رکھو اس کو ہمیشہ. تو اب وہ کہہ لکھتا ہے کہ جہاں مجھے نامحرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا ہوتا ہے، بس یہ خیال آ جاتا ہے پیپ پینے والا. بس دیکھیں یہ فائدہ پوچھنے سے تو ہوا، علاج ہوا کہ نہیں ہوا؟ پوچھو ہی نہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ اور پوچھو نہیں تو کیسے علاج ہوگا؟ یہ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جب ایسے لوگوں سے جو اللہ والے ہیں تعلق مضبوط، بھائی کلام پاک کا مضمون ہے، ان اللہ والوں سے تعلق کرو. وہ کلام پاک میں ہے کونوا مع الصادقین، نہیں ہے اور بھی جگہوں پہ ہے اور حدیث شریف میں ہے، اور ہمیشہ سے صحابہ کا اور تمام لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو شخص اللہ والا ہوتا تھا اس کے گرد جمع ہوتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے. گناہ والی نافرمانی والی زندگی سے پھر ایسے شخص کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے جو اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کے اس سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارتا ہے. آپ تجربہ تو کر لیجیے لیکن خود رائی نہ ہو. خود رائی، دو چیزیں ہمارے اندر ایسی ہیں جو اگر جن کی اصلاح ہو جائے تو ہم آدمی بن جائیں. ہم آدمی نہیں ہیں، جانور ہیں. ہے تو بہت ہی خوبصورت شکل سنت کے مطابق بنائی ہوئی ہے لیکن اندر سے درندے اور جانور ہیں. ہمارے حضرت، کئی بار یہ قصہ عرض کر چکا ہوں، حضرت نواب اشد علی خان قیصر صاحب نے یہ خود قصہ خود سنایا کہ ایک عورت کا فون آیا ان کے پاس کہ حضرت میرے شوہر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کا یہ حلیہ ہے اور حلیہ سے تو بہت شریعت کے پابند ہیں، لیکن ان کا رویہ میرے ساتھ یہ ہے کہ جب وہ گھر آتے ہیں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھیڑیا گھر میں آ گیا. یہ اپنی اصلاح تو کراؤ، پوچھ پوچھ کے اپنی حالت تو ٹھیک کراؤ. تم غصے پہ غصہ کیے جا رہے ہو، اگر تم علاج کراتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. تم ابھی تک نامحرموں کی دلچسپی رکھتے ہو، نامحرموں کی تصاویر دیکھتے ہو، تم علاج کراتے ہوتے تو کہاں سے کہاں پہنچتے. کیا ان چیز کہاں سے یہ خیال قائم ہو گیا ہے کہ یہ صریح گناہ جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا انجام نہ تو دنیا میں ٹھیک ہوگا، نہ دنیا میں صحت شخص و سکون ملتا ہے، اور نہ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد تو موت کے وقت ہی عذاب شروع ہو جائے گا. کس دھوکے میں؟ تو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں یہ ہم سیکھ لیں اللہ والوں سے. ایک صبر، ناگوار واقعات کثرت سے پیش آتے ہیں صبح سے شام تک. وہ حقیقت میں بہت سے واقعات ناگوار ہوتے نہیں ہیں، حقیقت میں تو شکر کے ہوتے ہیں، لیکن ہماری عادتیں ایسی خراب ہو گئی ہیں کہ وہ بھی ہمیں ناگوار. مثال طور پر کھانا آیا تو شکر کی بات تھی، لیکن اس کے اندر ذرا سی چیز اونچ نیچ ہے تو آپ کو ناگواری ہو گئی. تو ناگواری کی بات تو نہیں تھی، آپ اس کی مستحق تھے کہ یہ کھانا آپ کو ملتا. آپ نے بیوی کے اوپر ناراضگی ظاہر کی، تو کیا صبر نہیں کیا؟ صبر تو فرض تھا. ناگوار امور پہ صبر فرض ہے. صبر نہیں کرو گے گناہگار ہو گئے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نیند ہوتی ہے 12 بجے رات کا وقت تک نیند میں، اوپر سے بچے کھیلنے لگے اور وہ اب اس وقت یہی چیز کام آتی ہے، صبر کرنا ہے. یعنی دل میں آتا کہ جا کے اوپر کہوں، صبر کے خلاف ہے، صبر کے خلاف ہے. بھائی یہ سوچ کے رہ جاتا ہے، بس اس سے اطمینان ہو جاتا ہے. صبر تو فرض ہے، حالات تو ناگوار پیش آئیں گے، یہ تو مشیت کی طرف سے ایسا ہوتا رہے گا. صبر کیوں نہیں کرتے؟ بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، آفس کے ساتھیوں کی طرف سے، محلے والوں کی طرف سے، گاڑی آپ چلا رہے ہیں تو آس پاس کے دوسرے ڈرائیوروں کی طرف سے وہ ناگوار امور تو پیش آتے رہیں گے. سوال یہ کہ کیا فرض نہیں ہے صبر؟ صبر تو فرض ہے، تو کیوں نہیں کرتے؟ ایک یہ چیز ہے جس کے نہ ہونے سے ہم بہت تکلیف اٹھاتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں تو مسلمان اسی کو سمجھتے تھے جو صبر کرتا تھا. کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو کافر نہیں کر سکتا، مسلمان ہی کر سکتا ہے. اور ایک اپنی رائے، اب اس میں بھی آپ سمجھیں گے ہم تو اپنی رائے نہیں رکھتے. میں ان کو بھی بتا رہا تھا کہ دو چیزوں میں رائے ہوتی ہے، ایک تو شریعت، شریعت کے خلاف اس کا انجام تو خیر جہنم ممکن ہے، کفر تک پہنچ جائے. جیسے ایک شخص کا قصہ میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے، مجھے زیادہ یاد تو نہیں رہتے واقعات، تو واقعات تو یاد نہیں رہتے، لیکن وہ واقعہ یہ ہوا کہ کوئی شخص، کسی شخص کا انتقال ہوا تھا، کوئی عالم تھے، اور ان کے انتقال کے بعد کسی وجہ سے جو قبر کھودی گئی ان کی، کوئی ایسا معاملہ ہوا یا قبر کھلی، تو وہاں پہ بجائے ان کے ایک عورت کی لاش. لوگ بہت حیران ہوئے. اب مجھے پورا واقعہ تو یاد نہیں، لیکن بعد میں جو اس کی وہ کی گئی، اس کی تحقیق کی گئی، تو پتہ چلا کہ وہ عورت تو انگلینڈ میں تھی اور وہاں مری تھی. اس کی قبر پہ گئے، اس کی قبر پہ جو لاش کھودی گئی اس کو دیکھا گیا، تو وہ اسی عالم کی لاش وہاں انگلینڈ میں تھی، اور مدینہ منورہ میں ان کی لاش تھی. اس عورت کو معلوم کروایا گیا کہ آخر کیا ہوا ہے، ایسا ہوا کیوں، تو پتہ یہ چلا کہ وہ عورت تو مسلمان ہو چکی تھی، ان کسی وجہ سے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، تو اس کی لاش تو وہاں پہنچا دی گئی مدینہ منورہ. اور اس آدمی کے بارے میں اس کی بیوی سے معلوم کیا گیا تو یہ کہنے لگی کہ یوں تو بہت اچھے تھے، صحیح ہے، عالم تھے، لیکن ایک بات یہ کہتے تھے کہ بھائی عیسائیوں کا مذہب بڑا اچھا ہے کہ اس میں غسل جنابت نہیں ہے، یعنی غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی یہ سزا ملی. کیا تھا یہ؟ شریعت پہ اعتراض. شریعت پر اعتراض کا انجام ایمان کا کھونا ہے، یاد رکھو اچھی طرح سے. شریعت کے خلاف کرنے پر تو خیر ایمان نہیں جائے گا. اعتراض اگر کیا دل میں، ایمان ختم ہو جاتا ہے, ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور شریعت پر کے خلاف کرنا عملاً اعتراض ہے, عملاً تو اعتراض ہے. کیا وجہ ہے تم شریعت کے خلاف کرتے ہو؟ اگر مجبوری بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, مجبوری میں بھی تو شریعت کا حکم ہی ہوگا نا. تو آپ بیمار ہیں, بیماری میں آپ اگر مسجد جانے کے قابل نہیں ہیں تو ٹھیک ہے, آپ گھر میں نماز پڑھیے. لیکن شریعت ہی کا تو حکم ہے کہ جب ایسی حالت ہو کہ مسجد نہیں پہنچ سکتے تو گھر میں نماز پڑھیں. لیکن جب آپ شریعت کے خلاف کریں گے تو عملاً اعتراض تو ہوا. اب ایک عورت بے پردہ ہے تو شریعت پہ اعتراض کرتی پھر رہی ہے عملاً. جب شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے تو تم اس کو کیوں نہیں مانتی؟ عملاً اعتراض ہوا. خیر کمزوری بھی ہے, کمزوری کو بھی دخل ہے. لیکن اگر زبان سے کہہ دیا تو شریعت پر اعتراض ہے. لیکن یہ پیدا کس سے ہوتا ہے؟ پیدا خود رائی سے ہوتا ہے, اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہ جو بات ہے جو اتنی سخت کفر تک لے جانے والی, یہ خود رائی سے, اور خود رائی کو مٹانے کا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کسی اللہ والے کے سامنے اپنے کو پامال کر دو اور اپنی رائے کو اس کے سامنے ختم کرو, تو تم جا کے وہ مادہ ختم ہوتا ہے, مغلوب ہوتا ہے, ورنہ تو یہ ابھرتا رہتا ہے. کوئی کام ایسا مت کرو جو اپنی مرضی سے کرو. کچھ عرصے تک کسی اللہ والے کے ساتھ رہو اور یوں رکھو اپنا طرز, تو تمہارے اندر سے یہ جو خدرائی کا فساد والا رذیلہ ہے یہ جا کے مغلوب ہو جائے گا. پھر تم سوچو گے, پھر کرو گے. تو ایک تو شریعت کے خلاف, شریعت کے خلاف رائے رکھنا بہت ہی سنگین بات ہے, اور ایک مشیت کے خلاف اپنی رائے رکھنا. ایسا کیوں؟ اس میں تو ہم سب مبتلا ہیں. ذرا سی بات ہوتی ہے اب ناگواری, ناگواری تو اسی وقت آئے گی جب مشیت پہ اعتراض ہوگا. ایک تو طبعی ناگواری ہوتی ہے, طبعی ناگواری کی حد تک تو خیر چلو معاف ہے کیونکہ طبعاً انسان مجبور ہوتا ہے. ایک عقلاً, عقلاً تو آپ کے بولنے سے اور بحث کرنے سے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ عقلاً ہی مشیت کو آپ نے قبول نہیں کیا. آپ گھر پہنچے, آپ اس توقع میں تھے کہ گھر پہنچیں گے تو کھانا ملے گا, کھانا تیار نہیں ہے, بلکہ الٹا چیزیں الٹا سلٹ پڑی ہوئی ہیں. اور بیوی سے یہ توقع ہے کہ ہر چیز صاف کر کے رکھے گی آپ سے آنے سے پہلے, چیزوں کو صحیح طریقے سے کر کے رکھے گی اور کھانا بھی پکا کے رکھے گی, اور نہیں ملا تو اب آپ کیا ہوئے؟ چراغ پا ہو گئے, اور پتہ نہیں کیا کیا کہا. تو سوال یہ ہے کہ آپ کو مشیت پہ اعتراض ہوا. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی. آپ کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس وقت شریعت کا کیا حکم میرے لیے اس مشیت میں. تو مشیت پہ تو یہ دو چیزیں ہیں, کہہ رہا ہوں ایک تو خدرائی کو فنا کرو, اس کے بغیر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کی ہوا نہیں لگتی. خدرائی جس کے برابر, خدرائی دری طریق خدرائی کفر است. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے یہ شعر نقل کیا ہے, دری طریق اس راستے میں, یعنی کون سا راستہ؟ یہی جو سبیل کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے میں, دری طریق خدرائی کفر است. خدرائی تو کفر ہے. جو بھی اللہ والے خاص ہیں وہ سب وہی ہیں جو خدرائی کو مٹا چکے. ایسے ہیں اللہ والے بالکل رائے نہیں. تو ایسے اللہ والے ان کے ساتھ ہو جاؤ جو خود چونکہ وہ سیدھے راستے پر قائم ہیں, دوسروں کو بھی سیدھے راستے کی تلقین کریں گے. وہ میری مرضی پر چلتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں, دین کی شریعت کی صحیح پابندی کرنے والے ہیں. اس لیے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے بلکہ لوگوں کو سیدھے راستے پر ڈالیں گے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس راستے پر چلتے چلتے تم بھی حق تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤ گے, یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا تم کو حاصل ہو جائے گی, تم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جاؤ گے, اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے, تمہاری دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی بن جائے گی. ان سے حاصل ہوتا ہے. اسی واسطے فرماتے ہیں کتابوں سے, نوازوں سے, نظر سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا. صرف نفلیں پڑھنے کا نام تو دین نہیں ہے. نفلیں پڑھ لیں معاملہ سمجھ کے ہم نے سارا دین پہ عمل کر لیا, ارے اپنی رائے کو تو ختم کرو. بزرگوں کی نظر کا مطلب یہ ہے, یہ جو شعر پڑھا گیا, کتابوں سے, نوازوں سے, نظر سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا. بزرگوں کی نظر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی ہر ادا دیکھیں گے, غمی میں وہ کیسے ہوتے ہیں, خوشی میں کیسے ہوتے ہیں, ان کا رویہ کیسا ہے, وہ عیادت کیسے کرتے ہیں, کوئی ان کی تعریف کرتا ہے تو کیسے رہتے ہیں, کوئی ان کے خلاف ہوتا ہے تو وہ کیسے رہتے ہیں, بیماری میں ان کا کیا حال ہوتا ہے, سفر میں ان کا کیا حال ہوتا ہے, یہ بندے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کسی بھی حال میں ہوں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس راستے پر چلتے ہیں. چونکہ وہ میرے رسول کے راستے پر چلنے والے ہیں اس واسطے تم کو بھی صحیح راستے پر چلا کر اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق, اللہ تعالیٰ کی پوری محبت جب پیدا ہوتی ہے, جب انسان ایسے لوگوں سے ملتا رہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اناب الی, یعنی جو میری پوری فرما برداری کرتے, جو صالحین میں ہیں, جو میرے پسندیدہ بندے ہیں, جو صراط مستقیم پر چلنے والے, ان سے پوچھ پوچھ کر اس کے مطابق اتباع کرتا رہے. ایک حصہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا کہ خود رائی کو مٹائے اور کسی اللہ والے کے سے پوچھ پوچھ کے اپنے کام کرنا شروع کرے. ایک وقت آتا ہے کہ خود رائی جو ہے بالکل مغلوب ہو جاتی ہے, جتنی ہمیں ناگواریاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں سب اپنی رائے. آج جا رہا تھا اسی ایک کام سے, یہ سوچا کہ بھائی میں تو ایک اللہ میں کے حکم سے جا رہا ہوں, نہ جاؤں گا تو گنہگار ہوں گا, ایک کام ضروری نہیں کرانا, یہ بھی غلط بات ہے. باقی کام ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میرا کام ہے, اللہ تعالیٰ جانے. ہوگا ہوگا اور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا, اور نہیں ہوگا تو یہی صحیح ہے. میں کوئی اطمینان سے چلا گیا, کام فوراً ہوگی کیا, کیونکہ تحویل جہاں کی اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا, اپنی رائے کو ختم کر دیا, وہاں دعا قبول ہو جاتی. دعا تو ایک گناہ کی وجہ سے اٹکی رہتی ہے کہ اپنی رائے اٹکائی ہوئی ہے, ایسا ہو جائے, ایسا ہی ہو جائے, تو ایسا کیوں ہو جائے, ایسا کیوں ہو جائے, جیسا تم چاہو ویسا کیوں ہو, اللہ تعالیٰ جیسا چاہے وہی ہمیں پسند ہونا چاہیے. بس یہ جہاں دل میں بات آ جاتی ہے پھر پوری, پھر تو زندگی کیا, یہ دنیا ہی جنت, یہ دنیا پھر جنت بن جاتی, پھر ناگواری نہیں ہوتی. مچھروں نے آ کے رات کو کاٹا, اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ تو من جانب اللہ مشیت ہے, یہی آپ کے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, کیوں ناگوار ہوگا؟ ناگواری تو اس وقت ہوگی جب اپنی رائے ہو. لیکن سر دو باتیں ہیں, ایک تو ناگواری کا پیدا ہونا یہ تو مشیت پر اعتراض کی وجہ سے ہوتا ہے, اور ایک ناگواری میں کرنا کیا ہے, یہ صبر, صبر سکھاتا ہے. تو جب جب دونوں کی مشق کرنی پڑتی ہے, ناگوار امور پہ کرنا کیا ہے اور اپنی رائے کو ختم کیا جائے, تو ناگواری ختم ہو جاتی. اب بیٹے نے بدتمیزی کی یا نافرمانی کی یا ویسا طریقہ اس نے اختیار نہیں کیا جیسا آپ چاہتے ہیں, بس یہ آپ چاہتے ہیں یہی تو مشکل ہے, یہی مشکل ہے. ارے جو اللہ میں چاہتے ہیں وہی ہوگا. بیٹا نافرمان ہو گیا, غلط راہ پہ چلا گیا, تو یہ من جانب اللہ مشیت ہے, جو 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 اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہمارا. ہاں دعا کریں گے, تدبیر کریں گے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے بس. لیکن اپنی رائے کے ایسا ہو بس یہی غلط ہے, اپنی رائے کیوں کرتے. ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت کو اپنے بچے کے بارے میں لکھا کہ حضرت یہ ہے, تو اس بات سے بڑا افسوس ہوا. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں اسلام لایا, جس کے مقدر میں جو ہوگا وہ ہو کے رہے گا, تم اپنا کام بس شریعت کے مطابق کرتے رہو. جس کو اللہ تعالیٰ کو مسلمان بنا کے مارنا ہے اس کو مسلمان بنا کے ماریں گے, جس کو کافر بنا کے مارنا ہے اس کو کافر بنا کے ماریں گے, کوئی روک نہیں سکتا, چاہے ہمارا بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا چچا ہو یا ماموں ہو, جو ہونا ہے ہو کے رہے گا, اس پہ ہم اعتراض نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کے مرا, کیا اس سے بہتر کوئی تبلیغ کرنے والا, کون سے تبلیغ تربیت کرنے والا ہو سکتا تھا؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کفار کے ساتھ انجام ہوئی, کیا ہو سکتا تھا ان سے بہتر کوئی تربیت کرنے والا؟ جو ہوگا اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, وہاں پہ جنتی آپس میں یکجا ہوں گے اور کفار جہنم میں یکجا ہوں گے. ہم ان کفار کے دوست نہیں, چاہے کوئی بھی ہو, اولاد کو اولاد کی اولاد اولاد کی قسمت میں ہوگا تو وہ اولاد جنتی بن جائے گی. ہم دعا کریں تربیت جو کر سکتے ہیں, اگر اولاد کی قسمت میں کافر بننا ہے تو وہ کافر بنے گی, سو کون روک سکتا ہے؟ اور خود ہمارا کیا ہے, ہمارا کیا انجام ہے؟ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے سوچ لے کہ میرا کیا پتا ہے کہ میں کیا ہو کے مروں گا, پتا ہے؟ ڈرتے رہنے سے. تمام اہل اللہ اس بات سے ڈرتے آئے ہیں کہ میرا انجام کیا ہوگا. بہرحال یہ عرض کرنا تھا کہ دیکھیں صبر کی مشکل اور خود رائے کو مٹا دے, چاہے وہ اعتراض مشیت پر ہو یا شریعت پر, اس کو نکال دے دماغ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اعتراض آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. جس وقت آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے ہیں, اپنا حلیہ, اپنی وضاقتہ, اپنا طرز زندگی, اپنی شادی اور غمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرتے ہیں, آپ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اعتراض عملاً کرتے ہوتے ہیں. ڈرنا چاہیے, بچنا چاہیے ان چیزوں سے. ہاں جہاں مجبوری ہو جائے وہاں پہ تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوئے طریقے, جب یہ مجبوری ہو جائے تو یہ کرنا, جب یہ مجبوری ہو جائے تو یہ. علماء حضرات اسی لیے ہیں کہ وہ آپ کو وہ راستہ بتا دیں کہ اس مجبوری میں شریعت کا کیا حکم ہے. دو چیزیں ہیں اصلاح میں, ایک تو چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا راستہ پکڑ لو جو منیب اللہ ہیں, جو اللہ والے ہیں, جیسا کلام پاک کی آیت میں, اور دوسرا حصہ ہے مجاہدہ کہ نفس کے خلاف کرو. یہ صبر درکار, یہاں صبر درکار. بات تو وہی ہے, صبر چاہے مجاہدے کا نام دے دیں آپ, مجاہدہ تو صبر ہی صبر ہے. فرما رہے ہیں اس راستے کا دوسرا حصہ مجاہدہ ہے. مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تمہیں نیک اعمال کرنے ہوں گے اور بری باتوں کو, گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. گناہوں کو چھوڑنے میں نفس کا مقابلہ کرنا ہوگا, نیکی پر جمنے کے لیے نفس کا مقابلہ کرنا ہوگا. نفس سستی کرتا ہے, نیکی پر جمنے نہیں دیتا, گناہ کے لیے بہکاتا ہے, اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. اس نفس کو گناہوں سے بچانا ہوگا, نیکی پر جمانا ہوگا, اور جس اللہ کی طرف پہنچنا ہے, جن کو راضی کرنا ہے, ان کا نام لینا ہوگا, ان کا ذکر کرنا ہوگا. یعنی اپنی من مانی زندگی چھوڑ دو اور اپنی مرضی والی زندگی چھوڑ دو, نفسانی خواہشات والی زندگی چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی رب چاہی زندگی گزارے, اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی گزارے, تو ایسا کرنے میں یقیناً مجاہدہ ہے. یہاں صبر ہے. صبر جو ہے شریعت میں بھی ہوتا ہے, شرعی حکم ہے, ہم نے دل کڑا کر کے چل لیا, حالانکہ ناگواری ہو رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً سردی میں وضو کرنے کو صبر کی مثال فرمایا. مجاہدہ ہے, مجاہدہ ہے. یہی عرض کر رہا تھا کہ یہی اس واز کا بھی یہی خلاصہ ہے کہ دو چیزیں ہیں, ایک اپنی رائے مٹاؤ, کسی اللہ والے کے سپرد اپنے کو کر دو, اپنی رائے مٹا دو. جب تک یہ اپنی رائے رہے گی, تم کو شیخ پہ اعتراض ہوگا, کیونکہ جہالت کی بات ہے. شیخ کی بات اچھی نہیں لگے گی کیونکہ اپنی رائے ہے, اور پھر چونکہ یہ مادہ بہت خراب ہے خود رائی کا, یہ بڑھ کر جائے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اعتراض ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی پہ بھی اعتراض ہو جائے گا, ان کے احکام پہ بھی اعتراض, اور مشیت پر اعتراض, آخر مشیت پہ اعتراض ہو جائے گا. یہ سب خود رائی, اسی لیے کسی اللہ والے کو پکڑ کر. اور دوسرا حصہ اس کا مجاہدہ ہے. مجاہدہ یہ ہے کہ دل نہیں چاہتا, نفس خلاف ہے, نفس کی خواہشات بری صحبت میں رہ کر اور بزرگوں سے دور رہ کر اور گناہوں والی زندگی میں خراب ہو چکی ہے. نامحرموں کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے, انٹرنیٹ کی تصاویر دیکھنے کا دل چاہتا ہے, لایعنی کلام کرنے کا دل چاہتا ہے, مذاق کرنے کا دل چاہتا ہے, اپنی عزت بڑھانے کا دل چاہتا ہے. سب حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, یہ عادات ہماری راسخ ہو چکی ہے. غیبت کرنے کو دل چاہتا ہے. اب مجاہدہ یہ ہے کہ دل کے چاہنے کے خلاف کیا جائے تاکہ یہ رضائل نفس رفتہ رفتہ مغلوب ہوتے چلے جائیں, مغلوب ہوتے چلے جائیں. اب ظاہری اعمال بھی ہیں, باطنی اعمال بھی. ظاہری اعمال تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں دل سستی ہوتی ہے, جماعت میں جانے میں سستی ہوتی ہے, تو دل کڑا کر کے جائے, صبر کرے, سوچے جماعت کے اور ثواب. دیکھیے بہشتی زیور میں جماعت کے بارے میں بہت ہی عجیب مضمون, اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے. بہشتی زیور سے پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ ایک روز آپ نے فرمایا کہ بے شک میرے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ کسی کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کرے, پھر اذان کا حکم دوں, اور کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے, اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو جماعت میں نہیں آتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں. اور ایک اور حدیث شریف ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ اگر مجھے چھوٹے بچوں
اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں مشغول ہو جاتا اور خادموں کو حکم دیتا کہ ان کے گھروں کے مال و اسباب کو ان کے ساتھ جلا دیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لکھ کر فرماتے ہیں کہ یہی مضمون ابن مسعود اور ابو دردا اور ابن عباس اور جابر رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے، اور یہ سب حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز اصحاب میں سے ہیں۔
کہتا بحث دیوار میں ایک مضمون ہے بہت کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ مجاہدہ ہے نا، مجاہدہ ہے، اور یہ عمر بھر رہے گا، عمر بھر یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی خواہش پہ نہیں چلنا۔ دیکھیں دو حصے ہیں اصلاح کے، ایک تو یہ کہ اپنی خواہش ختم ہو جائے اور شریعت طبیعت ثانیہ بن جائے، یہ بھائی ایک درجہ یہ آخر میں آتا ہے، لیکن وہ جب تک نہیں ہے حاصل تب تک یعنی خودرائی ختم ہوگی۔ یاد رکھیں جتنے قطب، اقطاب، ابدال، غوث یا اللہ والے خاص بندے جو چھپے ہوئے ہیں، جن کے سپرد اللہ تعالیٰ نے بہت سے دنیاوی کام کیے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا کے لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، کوئی پھنس جائے، کوئی اٹک، آپ دیکھا ہوگا بعض اوقات ایک ایسی اٹکن آئی اور آپ نکل آئے، اللہ تعالیٰ نے بندے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ مجھے بعض تجربے ہوئے ہیں خود، ایک تجربہ تو ہوا کہ حضرت حاجی عبدالستار صاحب کے گھر والے حرم شریف میں گم ہو گئے۔ اب ہم لوگ سب کے جمع ہونے کی جگہ تھی، حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب، حاجی عبدالستار صاحب اور بھی کچھ لوگ تھے، یہ سب جمع ہو گئے، اور اب یہ کہ بھائی وہ کہاں ہے، وہ نہیں مل رہی، یہ آ کے کہا حضرت وہ تو مل نہیں رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، جہاں پہ جو جگہ تھی وہاں نہیں ملی۔ تو حضرت نے بیٹھ گئے ویل چیئر کے اوپر، اور حاجی عبدالستار ادھر دوڑ رہے ہیں، اور کوئی اور لوگ تھے وہ بھی دوڑ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، آخر نہیں ملی۔ اب دیر ہونی شروع ہوئی، عشاء کی بات کا وقت شروع، اتنے میں نے مجھے دل میں آیا کہ حضرت آپ اجازت دیں تو میں ذرا دیکھوں، تو حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہاں دیکھو، اور دیکھو اگر وہ مل جائیں، اب دیکھیے اندازہ کیجیے آپ، اگر وہ مل جائیں تو تم ان سے کچھ کہنا نہیں، کیونکہ بلکہ تم آ کے خبر دینا، حاجی عبدالستار صاحب جا کے ان کو صرف اتنا کہہ دینا آپ یہیں بیٹھیے، آپ تم لانا نہیں ان کو، آپ یہیں بیٹھیے، حاجی عبدالستار صاحب جا کے ان کے شوہر لے جائیں، اور فرمایا کہ ان کے پانچے شلوار کے پانچے اس رنگ کے ہیں، جب وہ گھر سے نکلی تھی تو ساتھ نکلی تھی، ہمارے مہمان تھی، حضرت کی ملاحظات اتنے تھے کہ وہ یاد رہ گیا حضرت کہ برقعے سے جو نکلا ہوا شلوار کا پانچہ ہے وہ کس رنگ کا، یہ حضرت نشانی بتائی۔ اچھا اب میں نکلا، اب حرم شریف اتنی بڑی جگہ ہے اور ہجوم حج کا، میں نکلا تو اب میں کہاں جاؤں، میں تو یوں ہی حضرت کو کہہ کے نکلا کہ حضرت میں بھی دیکھوں، میرے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو دیکھا کہ ایک بوڑھا سا آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ باب ملک عبدالعزیز کدھر ہے، میں کہا اچھا، میں نے کہا کہ میں تو ڈھونڈ نہیں رہا ہوں، تو کہیں بھی جاؤں میں، آؤ تمہیں پہنچاتا ہوں باب ملک عبدالعزیز، تو اس کو ساتھ لے کے میں باب ملک عبدالعزیز کے باہر تک آیا، وہاں تک وہ آیا میرے ساتھ، تو دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی پانچہ اسی رنگ کا ہے، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ یہیں بیٹھیے، میں حاجی عبدالستار صاحب کو بھیج دوں، پھر جا کے بھیجا۔ اب یہ کیا تھا، یہ ایک غیبی چیز تھی کہ اس نے مجھے وہاں تک پہنچایا۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ جتنے بھی قطب اقطاب اللہ والے خاص ہوتے ہیں، ان سب کی خاصیت بنیادی یہ ہوتی ہے کہ ان کی رائے ذرا نہیں ہوتی، ذرا رائے ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی فہرست میں نہیں آ سکتے، اپنی رائے نہیں رکھو، ہم آپ عقل نہ رکھیں، جو ہو جو مشیت میں ہے، جو مشیت۔ ایک مطلب میں نے اپنے حضرت کو لکھا ایک بات کے اوپر، ایک پریشانی کی بات تھی، اپنے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت یہ پریشانی ہے اور اس سے میں پریشان سا ہو جاتا ہوں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ میرے رب کی مشیت ہے، تو اپنے رب کی مشیت پسند ہونی چاہیے، میرے محبوب کی مشیت ہے، میرا محبوب ایسا چاہتا ہے، ناپسندیدگی کیوں؟ تو حضرت نے وہاں پہ جہاں پہ میں نے یہ لکھا تھا کہ مجھے تو اپنے رب کی مشیت پسند ہونی چاہیے، حضرت نے نشان لگا کر وہ خط محفوظ ہے لکھا کہ یہ عقیدہ ایمان کا حاصل ہے، یہ عقیدہ ایمان کا حاصل ہے، یہ خودرائی کا ختم کرنا کتنی بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں۔ اس کے لیے سوائے اس کے اور کوئی طریقہ مجھے ہو؟ آپ لوگ سب ماشاءاللہ عقل مند ہیں، اور بھی سوچ لیجئے، دوسرے لوگوں سے پوچھ لیجئے، بڑے بڑے عقلاء ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ بتاؤ اپنی خودرائی کو ختم کرنے کے لیے کیا اس کے سوا کوئی طریقہ ہے کہ کسی اللہ والے کے پیروں میں پڑ جاؤ اور جیسے وہ چاہے کہے کرو، کیا اس کے سوا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تم، جو بھی تم خرچ کرو گے تو اپنی رائے سے تو کرو گے نا، بس وہی اپنی رائے آ گئی. جب تک تم ایک عرصہ کسی سے پوچھ پوچھ کے عمل نہیں کرو گے اور اپنی رائے کو چولہے باڑ میں ڈالو، ارے تمہاری رائے تو شیطان کی وجہ سے ہے، کیونکہ شیطان نہ ہوتا تو تمہاری رائے کیسے ہوتی؟ تمہارا دماغ تو ابھی فساد کا شکار ہے، تم تو شیطان کے ابھی بنے ہوئے ہو اعلی کار، تمہاری رائے کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ گفتے اللہ بوت، کسی اللہ والے سے تعلق تو پیدا کرو، لیکن اس کو تعلق نہیں کرتے کہتے کہ تم اس سے چیزوں کو چھپاؤ. یاد رکھو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک بٹن کے برابر بھی بات اپنے شیخ سے چھپانی نہیں چاہیے، جس نے چھپایا وہ کسی نہ کسی ہلاکت میں پڑ جائے گا. یاد رکھیے اچھی طرح. اسی لیے میں ہمیں مجمع نہیں اکٹھا کرنا، میں کسی کو بلانے نہیں جاتا، لیکن اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو تو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں، صرف یہی ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق، جو کلام پاک صاف کہہ رہا ہے، ارے اس کا راستہ اختیار کرو جو اللہ والے ہیں. اب تو سورہ فاتحہ ہی میں خود شروع میں ہے، سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم کی تعریف سنیے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین، صراط القرآن نہیں فرمایا، صراط الحدیث نہیں فرمایا، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ. صراط بھی راستے کو کہتے ہیں، صراط بھی سبیلی کے معنی. یہ فرمایا کہ صراط القرآن فرمایا، یہاں پہ صراط پہلی سورہ ہے قرآن کی، اور یہ وہ سورہ ہے جس کی وہ عظمت ہے جس کا کوئی حد و حساب نہیں، یہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے. فرمایا صراط الذین، ارے تم ان لوگوں کا راستہ پکڑو، انعمت جن پہ ہمارا انعام ہوا، یہ وہی ہے من سبیل من اناب الیہ. اس میں کیا دو آیتیں ہیں تو کیا دو الگ الگ تفسیر ہوں گی؟ ایک ہی تفسیر تو ہوگی. کلام پاک کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی بعض حصے کی تفسیر کرتے ہوتے ہیں. تو اب وہاں ہے صراط الذین انعمت علیہ، انعمت علیہ، صراط الذین انعمت علیہ، جس پر آپ نے انعام فرمایا، ان کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ فرمایا ہے. الذین ہے، یوں نہیں فرمایا صراط وہ راستہ اختیار کر لو جو ہمارے انعام کا راستہ نہیں. الذین کیوں لائے؟ لوگوں کیوں لے آئے بیچ میں؟ وغیر المغضوب علیہم، اور ان کا راستہ نہیں، ان لوگوں کا راستہ نہ اختیار کر لیں جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، یہ کفار اور یہود اور فساق اور فجار، ان کی روش، ان کا طریقہ نہ اختیار کر لو. اگر آپ سمجھیں کہ آپ کو دین مل جائے گا، کوئی آپ کے اوپر وحی آئے گی، ارے بھائی دین تو تمہیں اللہ والوں سے ملے گا، اور دین تو ایسا ہے، دین ایسی چیز نہیں ہے کہ دو جمع دو چار کی طرح سے آپ سیکھ لیں گے کتابیں پڑھ پڑھ کے. اگر ایسا ہوتا تو کتابیں پڑھنے والے بڑے اللہ والے بنے ہوئے ہوتے، لیکن بہت سے کتابیں پڑھنے والے اپنی نظروں کو نہیں بچا سکتے، اپنی وہ غیبت سے نہیں بچا سکتے، اور بہت سے اللہ والے جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل بالکل ہیں، وہ ہر چیز سے بچ جاتے. کیا فرق ہے؟ کیا چیز ہے؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، پڑھے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، کون سی کتاب پڑھی تھی انہوں نے؟ اس زمانے میں تھی کتابیں، پرانی کتابیں پڑھی جاتی تھیں، بڑے بڑے علماء تھے اس وقت بھی. آخر ان میں سے تو ایک عالم تھے جس نے کہا کہ آپ جو ہے نبی بننے والے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس لے گئی. اس طرح سے ایک سایہ کہ دیکھو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کپڑے رنگنے والے بھی تھے، کپڑے بیچنے والے بھی تھے، لکڑہارے بھی تھے، مزدور بھی تھے، صبح سے شام تک مزدوری کر کے اپنی روزی حاصل کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے، لیکن صحابی تھے، درجہ ایسا تھا کہ کوئی اس کو پا نہیں سکتا. تو کیا صحابی علم کی وجہ سے تھے؟ کس وجہ سے تھے؟ صحبت کی وجہ سے تھے. صحابی تو نامی نامی اسی صحبت کو کہا گیا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اپنی رائے کو فنا کرو، ان کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرو، اور کوئی طریقہ نہیں، اپنی رائے کو ختم کرو تو تم کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.